قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام ہے احکام قرآن، اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات احکام کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے آج قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم سورت سورہ یوسف کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام کی تمام آیات کی تفسیر بیان نہیں کر رہے، البتہ یہ ہے کہ جو نئی صورتیں آتی ہیں تو صورتوں کا تعارف ضرور بیان کرتے ہیں، اور جو احکام سے متعلق آیات ہوتی ہیں ان آیات کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم پروگرام کے اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
سب سے پہلے تو سورہ یوسف کا تعارف، اس سورت کے حوالے سے مکی ہے، مدنی ہے، کیا ہے؟ جی، آج ہم اپنے پروگرام میں خاص طور پر آیت نمبر 17 سے 21 کے مضامین پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ لقطا اور لقیت، اگرچہ کہ اس موضوع کا تعلق آیت نمبر 10 سے ہے، اس کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے۔ جی، مسابقت یعنی مقابلہ، اور تقریری مقابلہ، نعت کا مقابلہ، فلاں کا مقابلہ، عربی میں سے مسابقت کہتے ہیں۔ مسابقت کے جائز اور ناجائز ہونے کی جو صورتیں ہیں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جی، آزاد انسان کی خرید و فروخت، اس کی حرمت جو ہے اس پر بات ہوگی، اور ان آیات کی روشنی میں جی ایک اور موضوع بھی ہے، انسانی اعضاء کی خرید و فروخت، یہ بھی اسی پہلے موضوع کا ضمنی موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو ان پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی۔ بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ جی ناظرین اکرام، سورہ یوسف بڑی مشہور و معروف سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 12ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ کے سامنے بہت ہی عمدہ جو قصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بما اوحینا الیک حاضر قرآن، قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے اس قصے کو بیان کیا، اگرچہ کہ اس سے قبل، وحی سے قبل آپ کو اس قصے کا علم نہ تھا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے، قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ ترقی پاتا گیا، اور جب قرآن مکمل نازل ہو گیا تو آپ عالم ما کانا و ما یکون تھے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کے جو علوم ہیں وہ آشکار فرما دیے تھے۔ تو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قصہ ہے بڑا ہی عمدہ قصہ ہے۔ اس کی وجوہات میں سے کچھ وجوہات یہ بیان کی کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ہی عجیب و غریب معاملات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ یہ قصہ جو ہے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد گھومتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ، مکی حیات مبارکہ، وہ حیات مبارکہ ہے کہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے جا رہے تھے، ہر طرف سے آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا، آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی حکمتیں تھیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت ہمارے سامنے یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی ہے اس پورے واقعے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جن گردش ایام میں آپ مبتلا ہوئے، اور کہاں والد صاحب کی شفقت، اور کہاں اس سے نکل کر کنویں میں جانا، پھر بیچا جانا، پھر جا کے ایک عورت کے مکر کا شکار ہونا، پھر جیل میں جانا، پھر جناب نکلنا مصائب سے، اور پھر جناب مصر کا بادشاہ بننا. تو یہ ایک تسلی تھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہر انسان آزمایا جاتا ہے، کچھ تھوڑا آزمایا جاتا ہے، کچھ زیادہ آزمایا جاتا ہے. تو اس قصے کو بطور خاص ایک عجیب قصہ یا عمدہ قصہ یا دیگر واقعات میں ایک ممتاز واقعہ اس لیے بھی کہا گیا کہ اس کے اندر بڑی عجیب و غریب چیزوں کا بیان ہوا. عورتوں کی عادات کے تعلق سے گفتگو ہوئی، دشمن کی ایزا کے تعلق سے گفتگو ہوئی، درگزر کرنے کے تعلق سے، عفت پاکیزگی، برے کاموں سے بچنا، بدکاری سے محفوظ رہنا اور اس سے بچنے کی تدبیر اپنانا، اس تمام چیز کا تذکرہ ہوا. پھر آپ کا ابتلا، آپ کی آزمائشیں کس کس طرح ہوئیں اور ان آزمائشوں سے آپ کیسے نکلے، یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو سورت شروع ہوتی ہے خواب سے. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، ان کے والد ماجد منع کرتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے گا. ایک یعنی آپ کے والد ماجد نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں، آپ کے کچھ سوتیلے بھائی تھے اور ایک آپ کا سگا بھائی تھا، یعنی ماں اور باپ دونوں ایک تھی. باقی جو بھائی تھے آپ کے وہ ماں کے اعتبار سے سوتیلے بھائی تھے، ان کو ہمیشہ آپ سے حسد رہتا تھا، آپ کے کمالات سے حسد رہتا تھا اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. چنانچہ ایک دن والد ماجد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف. پہلے وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی جو حسد کی آگ ہوتی ہے یہ انتہا پر جاتی ہے، انتہا پر. ابھی ایک کیس رپورٹ ہوا کہ کسی عورت نے ایک بچے کو زہر پلا دیا، پڑوسیوں کا ایک بچہ تھا. کیا وجہ بنی؟ وہ بچہ جس اسکول میں پڑھتا تھا اسی اسکول میں اس عورت کی بیٹی پڑھتی تھی، اور یہ بچہ ہمیشہ اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا تھا. یہ حسد اس عورت سے برداشت نہ ہوا اور اس لڑکے کو زہر دے دیا. تو حسد جو ہے، حسد کی جو آگ ہے، بندہ مد مقابل کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے پہنچانا چاہتا ہے. اسی لیے تو حسد بڑا مذموم ہے، قابل مذمت ہے. مطلب غصہ ہو، کینہ ہو، نہ جانے کون کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ حسد ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے جو امتیازات دیکھے، اور حسد ہوتا ہے نعمتوں پر، یعنی کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہ ہو تو کوئی حسد نہیں کرتا. جب دیکھیں کاروبار میں اونچا جا رہا ہے، نمبروں میں اچھا جا رہا ہے، نوکری اچھی مل گئی ہے، خوبصورت ہے، قد بڑا اچھا ہے، اولاد کسی کی زیادہ ہیں، تو یوں جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس کے تعلق سے لوگ حسد کرتے ہیں. کلو ذی نعمت محسود، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہر ذی نعمت جو ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے. تو ذی نعمت پر حسد کرنے کے تعلق سے بات جب بیان ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے تو آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر کسی ایک نے کہا کہ قتل نہیں کرتے. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کر لیتے ہیں، کوئی آنے والا آئے گا اور لکیت سمجھ کر لے جائے گا. قرآن پاک کا جو یہ لفظ ہے، اسی لفظ سے وہ معنی ماخوذ ہوتے ہیں جسے لکتا کہا جاتا ہے، یعنی گری پڑی جو چیز ہوتی ہے اسے لکتا کہتے ہیں، اور اگر گری پڑی چیز بچہ ہو تو اسے لکیت کہتے ہیں۔ تو جو گری پڑی چیز ہو اس کو اٹھانے سے کوئی مالک نہیں بن جاتا، ہر چیز کا یہ حکم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں، جیسے سرکاری جنگل میں لکڑیاں ہیں، یا سمندر کا پانی ہے، سمندر اور دریا اور نہروں کی مچھلیاں ہیں، یا ان کا پانی ہے، یہ مباحات ہیں۔ اور جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ مباحات نہیں ہوتی، یعنی کسی کا زیور پڑا ہوا ہے، کسی کا بٹوا پڑا ہوا ہے، کسی کا کوئی سامان گرا ہوا ہے، یہ مباحات نہیں ہے، لا محالہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ اور پرانے زمانے میں تو غلام بھی ہوا کرتے تھے، تو فقہاء نے لکھا کہ امت جمہور کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ بعض نے تو اجماع بھی کہا کہ گرا پڑا بچہ ملا تو اس کو آزاد ہی قرار دیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بچے کا مالک بن جائے، نہیں۔ تو ایک لکتے کے تعلق سے گفتگو تھی یہاں پر آیت نمبر 10 کے اندر، تو ایک فقہی مسئلہ بھی، پورا ایک چیپٹر ہے فقہ اسلامی کا، بہار شریعت کے 10ویں حصے میں یہ چیپٹر موجود ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکتے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اٹھانا چاہیے، یعنی اس کو اٹھانا چاہیے کہ جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اور کس نیت سے اٹھانا چاہیے گری پڑی چیز کو، کہ آپ مالک کی تلاش کے لیے اٹھا رہے ہیں تو آپ امین ہوں گے۔ کوئی یہ کہے واہ جناب مال مفت مل گیا، تو اسی وقت وہ غاصب کہلائے گا، ڈاکو کہلائے گا، گناہگار کہلائے گا۔ حفاظت کی نیت سے اٹھانے والا ایک اچھا کام کرنے والا کہلائے گا، اور پھر اس کی تشہیر کی جائے جب تک مالک کے ملنے کا امکان ہو، اور مالک نہ آئے تو اس کے بعد جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے نیک کاموں میں۔ خود اگر شریف فقیر ہے خود بھی رہ سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس تعلق سے احکامات ارشاد فرمائے گئے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ شروع دن سے ہی پیش آ رہا ہے۔ جانور کھو جاتے ہیں لوگوں کے، ہمارے پاس مسئلہ آیا ہے جانوروں کا کہ پانی کے ریلے میں جانور بہتے چلے آئے، بہتے چلے آئے، کچھ تو وہ تھے ان کی حالت ہی خراب تھی، لوگوں نے ذبح بھی کیے، تو خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، فقرا وغیرہ میں کھلا دیا جائے۔ ایک صورت یہ بھی بنتی ہے، فروٹ ہیں، سبزی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جو مالک ہے اس کو کلیم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ شروع دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جانور گم جاتے تھے لوگوں کے، تو احادیث مبارکہ میں اس کے بھی احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم چلتے ہیں آگے، اور سب سے پہلے جو ہے آیت نمبر 17، آیت نمبر 17 کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اللہ نے چاہ تو آگے بڑھیں گے۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔
ترجمہ کنز الایمان،
بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔
یہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، والد گرامی کے پاس جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو نبوت ملی، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور آپ کو نبوت ملی، اور آپ خود اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ ان کے جو یہ بیٹے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم کھیلنے جا رہے ہیں اور ہمیں اجازت دو، پھر جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کنویں میں انہیں آ کے سنبھالتے ہیں۔ یہ گرنے نہیں پائے، ان کے قمیض انہوں نے اتار لی تھی کہ اس پہ کسی جانور کا خون لگا کر والد کو کہہ دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہی کیا انہوں نے، اس قمیض پر بکری کا خون لگایا اور لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہنے لگے قالو یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذہبنا نستبق، کہ ہم تو دوڑ رہے تھے، آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ترکنا یوسف عند متاعنا، اور سامان کے پاس ہم نے اپنے بھائی کو بٹھا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، فاکلہ الذئب، آپ کو آ کر بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن، آپ کو یقین نہیں آئے گا ہماری باتوں پر، بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اگرچہ کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اگلی آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ جی
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وجاءوا على قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، تو صبر، اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔
حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور قمیض پوری سلامت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ان لوگوں کا یقین نہیں ہوا، آپ نے فرمایا صبر جمیل، صبر ایک صفت بیان کی گئی ہے، علماء نے اس لفظ کے تحت جو مطالب جو معنی بیان کیے ہیں، اللہ اکبر، خلاصہ یہ ہے کہ صبر جمیل وہ ہوتا ہے، تکلیف پر صبر اس انداز پر کرنا کہ شکوا نہ کیا جائے۔ مختلف اس کی صورتیں بیان کی، ایک یہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا پر، تقدیر پر راضی ہو جائے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر جو بھی وقوع ہوا ہے اسے قبول کر لے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، بلا کی اذیت پہنچے، ایسی اذیت کے صدموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ شکوہ نہ کرے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اسی کی ترغیب ہے، اسی پر اجر ہے، اسی پر ثواب ہے، اسی کو قرآن نے صبر جمیل کہا ہے، یعنی اس طریقے سے صبر کرنا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا، ورنہ شکوہ کرنے میں کوئی اجر نہیں ہے، اور الٹا انسان جب شکوہ کرنے لگتا ہے تو بہت ساری غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ میں ایک بات، ایک مدعا بیان کیا گیا، ایک وقوع بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کس طریقے سے آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو غلط فہمی کا شکار کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے صبر کیا اور واقعے پر شکوہ نہ کیا۔ اب یہاں تذکرہ ہوتا ہے مسابقت کا، کہ یہ لوگ آپس میں دوڑ رہے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لے گئے تھے، آپ کی عمر چھوٹی تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 12 سال کے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ پیچھے اس سے پچھلی آیات میں کھیل کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم جا کر کھیلتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ کھیل ایسے ہیں جو مباح ہیں، یعنی جیسا کہ ان کے مقاصد ہیں، جیسا کہ گھوڑ دوڑ ہے، نیزہ بازی ہے، اسی طریقے سے تیر اندازی ہے، یہ جو کھیل ہیں، یا پھر ایسے کھیل جس کا بنیادی مقصد ورزش ہو، جس طریقے سے آج کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل کہیں بھی اس کے کوئی فضائل بیان نہیں ہوئے اور نہ ہی اس کی حمد بیان ہوئی. اور اگر ہم ان کھیلوں کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا انہماک ہوتا ہے کہ نہ نماز کی فکر ہوتی ہے, روزے اس کی وجہ سے لوگ چھوڑتے ہیں, ہم نے تو کھیلنا ہے جناب. تو ایک ہوتا ہے کہ انسان 8-10 گھنٹے کام کر رہا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس نے ورزش کر لی تاکہ بیٹھنے کی وجہ سے, مختلف اسباب کی وجہ سے اس کو ورزش کی ضرورت ہے, اور ایک بہت ہی قلیل حصے میں اس نے ایکٹیویٹی کی ہے. اور ایک ہوتا ہے پورا کا پورا دن کھیل میں لگا دینا. تو یہ جو پورا کا پورا دن کھیل میں لگا دینا ہے, یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے, قابل مذمت ہے. اس کے بہت سارے برے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. آج کل لوگوں نے موبائل پکڑ لیے ہیں, یہ گیم اور وہ گیم اور فلاں گیم. اب جس طریقے سے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے. تو جب کھیل ہوتا ہے تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کھیل میں مقابلے کرنا کیسا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسابقت کے لیے کھیل ہونا ضروری نہیں ہے. مسابقت کا معنی ہے مقابلہ. مثال کے طور پر دو بچے ہیں, وہ قرات میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تقریر میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, نعت خوانی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو جو مسابقت ہے یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. مسابقت بری چیز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی دو بچے جو ہیں وہ دونوں محنت کر رہے ہیں, میرے نمبر زیادہ ہیں, میرے نمبر زیادہ ہیں, تو یہ مسابقت ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے چیلنجز لے کر بندہ آگے بڑھتا ہے. اب مسابقت کے کئی پہلو ہیں, بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو مباح ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تین قسم کے تو ایسے مقابلے ہیں کہ جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے, بطور خاص ملتا ہے, اور بھی اس طرح کے مقابلے ہیں. اس میں گھوڑ دوڑ ہے, نیزہ بازی ہے, اور تیر اندازی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوڑنا بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے تو میں آگے نکل گئی, پھر کچھ عرصے کے بعد ہم دوڑے تو میرا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. ایک روایت ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی, حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے, غزوے سے ہماری واپسی ہو رہی تھی. تو ایک شخص آیا اور دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور حضرت سلمہ بن اقوا کو للکارا, کوئی ہے جو مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے. اب بات ہو رہی ہے مسابقت کی, دوڑ کی, مطلب مقابلے کی. تو آپ نے فرمایا ہاں میں دوڑتا ہوں, تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور اس شخص سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو یوں ایک ہوتی ہے مسابقت, اور مسابقت کوئی بری بات نہیں ہے. اب ہمارے دور کے اندر اگر ہم مسابقت کو دیکھیں تو بعض جو مقابلے ہیں بڑے مثبت مقابلے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ان کے نتائج نکلتے ہیں, جیسا کہ اسکولوں کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آئے گا جناب, زیادہ نمبروں کے اوپر, مختلف اخلاقی بنیادوں کے اوپر سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں, سماجی سطح پر مطلب کہ فلاحی کام کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ مقابلہ کیا, اس نے کم مقابلہ کیا. تو کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک اچھے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم آئیں کھیلوں کی طرف تو کھیلوں میں جہاں مقابلے کی بات شروع ہوئی وہاں جوا آ جاتا ہے, وہاں سٹہ آ جاتا ہے درمیان میں. اور کتنے ہی ایسے کھیل ہیں کہ جس جو جوئے سے خالی نہیں ہے فی زمانہ, جو سٹے سے خالی نہیں ہے. تو کھیلوں کے اندر جو سٹہ بازی ہے یہ حرام ہے. یعنی دونوں پیسے ملائیں اور کوئی ایک جیت گیا تو دونوں پیسے اس کو مل جائیں گے. تملیک المال علی الخطر, کہ اپنے مال کو رسک پر ڈالنا, یہ جوئے کی تعریف ہے. تو کیا کرکٹ میچ ہو, کیا لوگ لوڈو کھیلتے ہوئے جوا کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہوئے جوا کھیلتے ہیں, پتہ نہیں کس کس کھیل پر جوا کھیلتے ہیں. کرکٹ میں مختلف ٹیمیں آ کے پیسے ملاتی ہیں اور ٹورنامنٹ ہوتا ہے, جو جیت گیا اس کو یہ پیسے ملیں گے. تو یہ جوئے کی صورتیں ہیں, جوا حرام ہے. جوئے کو تو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے. احادیث مبارکہ نے حرام کر دیا ہے، تو مسابقت کی کئی قسمیں ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ مسابقت بڑی ممدوح ہیں، اچھی ہیں، پسندیدہ ہیں، مباح سے بھی بڑھ کر ہیں، اور کچھ مسابقت کی صورتیں ایسی ہیں جو اپنے نتائج کے اعتبار سے حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ اگر مسابقت کے اندر کوئی انعام رکھ دیا جاتا ہے، تھرڈ پارٹی انعام دے، یہ پیسے نہیں ملاتے، دونوں نے پیسے نہیں ملائے، تھرڈ پارٹی انعام دے رہی ہے، یہ صورت جائز ہے، یہ جوا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر انعام کی ایک بڑی مشہور و معروف صورت ہے پرائز بانڈ۔ پرائز بانڈ بیسیکلی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے۔ پرائز بانڈ ایک پیپر ہے، جس طرح ایک اسٹامپ پیپر ایک ایسٹ ہے، اسی طریقے سے ایک ڈاک کا ٹکٹ ایک ایسٹ ہے، اسی طریقے سے جو پرائز بانڈ ہے یہ مال ہے، یہ ایک اثاثہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ایسا ہے کہ جو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ تو ہم تو پرائز بانڈ خریدتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان خریداروں کو انعام بھی دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، کسی ایک کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جائے، بڑے بڑے اسٹور آج کل پاکستان میں قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ان میں سیل لگی ہوتی ہے اور آفر لگی ہوتی ہے کہ جناب آپ اتنے کی خریداری کریں گے تو ہمارے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے لکی ڈرا کی پرچی نہیں خریدی، پرچی خریدنے والا جو معاملہ ہے وہ آ جاتا ہے جوئے میں، آپ نے تو اپنی چیزیں خریدی ہیں، صابن، تیل، شیمپو، فلاں فلاں، اس کی طرف سے آفر ہے، اتنے ہزار کی خریداری اگر آپ کی ہو گئی تو ہم آپ کی پرچی ڈال دیں گے، کسی ایک کو ہم انعام دیں گے۔ تو بعض اوقات پوائنٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو خرید و فروخت پر جو انعام ہے یہ انعام جائز ہے، یہ جوا یا سٹے بازی نہیں ہے۔ لیکن موضوع بڑا نازک ہے، بہت باریکی ہے اس موضوع کے اندر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کر جو لاٹریاں خریدتے ہیں کہ بھائی لاٹری ہے، کوئی خالی نکل آئے گی، کسی کے اندر کوئی مال نکل آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ لاٹری بھی جوا ہے۔ تو معاشرے کو جوئے کی صورتوں نے گھیر رکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مسابقت کا ذکر آیا، تو اس تناظر میں ہم نے مسابقت کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے آپ کو کنویں میں ڈال کر چھوڑ جاتے ہیں۔ میں عرض کر چکا کہ جیسے انہوں نے رسی سے باندھ کر آپ کو کنویں میں چھوڑا، اس بجائے اس کے کہ آپ گرتے اور نقصان پہنچتا، حضرت جبریل امین آتے ہیں، اپنی باہوں میں لیتے ہیں اور نیچے پتھر پر بٹھا دیتے ہیں۔ ایک قافلہ آتا ہے، اور ایک قافلہ آنے کے بعد پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ فرمایا گیا وجاءت سیارتن، سیارہ پرانی لغت میں قافلے کو کہتے تھے، آج کی جو جدید عربی ہے اس میں کار کو سیارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس کو بس کہتے ہیں عربی میں بھی، کار کو سیارہ کہتے ہیں، لیکن عرب میں ٹیکسی کو لیموزین کہتے ہیں، حالانکہ لیموزین ایک گاڑی کا نام ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ 5-star ہوٹل جو ہیں یورپ امریکہ کے، وہ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ دیں گے، اور ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ آپ کو لیموزین دیں گے۔ تو یہ نام ان کو آج کل کے عربوں کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی ٹیکسی کا نام لیموزین رکھ دیا۔ میں گیا شروع شروع میں، تو ایک گاڑی والا آتا ہے، میرے پاس بڑی لیموزین ہے۔ میں حیران، یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کتنا بل بنا دے ہیں، اس کی طرف جاؤں کہ نہ جاؤں. تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ لیموزین تو ٹیکسی کو بولتے ہیں. چلیں جی، ٹیکسی بھی بولتے ہیں، ٹیکسی لکھا ہوتا ہے گاڑیوں پر، لیکن لوکل لینگویج میں لیموزین بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو سیارہ، سیارہ کا پرانا جو معنی ہے وہ ایک قافلہ، آج کل گاڑی کو بولا جاتا ہے. ایک قافلہ آتا ہے، فارسلو واردہم، تو آنے والوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، جاؤ بھی پانی لے آؤ. فادلا دلوہو، تو اس نے اپنا جو ڈول ہے وہ پانی میں ڈالا. قال یا بشرا، کہنے لگا خوشخبری ہو، حاذا غلام، عربی زبان میں بچے کو غلام کہتے ہیں، اور اردو میں جو ہے غلام نوکر کو کہتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا غلام غوث ہے جناب، یہ تو غلام رسول ہے. تو غلام کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ اردو میں، اب یہ لفظ فارسی سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خادم، نوکر، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں چھوٹے بچے کو غلام کہتے ہیں. تو غلام کا لفظ اور بھی آیا ہے کئی جگہوں پر. تو کہا کہ اس میں تو ایک بچہ نکلا ہے، تو انہوں نے ان کو چھپا دیا کہ یہ جو ہے اس کو تو ہم بطور غلام کے بیچیں گے. پرانے زمانے میں جو غیر آزاد لوگ ہوتے تھے انہیں غلام کہا جاتا تھا، یعنی وہ غلام ہوتے تھے، اردو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے معنی میں. تو عربی میں حر کہتے ہیں آزاد کو، اور عبد کہتے ہیں غلام کو. تو عبد سمجھ کے اور غلام سمجھ کے انہوں نے اس کو چھپا دیا کہ قافلہ بڑا ہوگا، کہ چلو یہ ہمارا ہی رہے، کوئی اور اس پر قبضہ نہ کر لے، مال تجارت سمجھ کے چھپا لیتے ہیں. واللہ علیم بما یعملون، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. آگے کیا ہوتا ہے، اگلی آیت مبارکہ جو ہمارا اصل مقصود ہے آج کے پروگرام کا، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے.
وشروه بثمن بخس ودراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
ترجمہ کنز الایمان.
اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی.
ہوتا یہ ہے کہ چور چوری کرنے کے بعد بڑا پریشان ہوتا ہے، خوف اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، بظاہر تو انہوں نے بے بس کر دیا تھا، آپ کو کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور آپ کا بغیر کسی کی مدد کے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا. اب انہیں خوف لاحق تھا، کہیں کسی طریقے سے نکل نہ آئے، نکل آئیں گے تو ہماری چوری پکڑی جائے گی اور ہم پھنس جائیں گے. تو یہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کنویں کے آس پاس رہتے تھے. ہوا یہ کہ جب آپ کو اس قافلے والوں نے نکالا تو ان کو پتہ چل گیا، اور یہ بھائی ان قافلے والوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے ارے جناب یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، آپ کی مذمتیں بیان کی، کام ہی نہیں کرتا، کسی کام کا ہی نہیں ہے، چلو ہم سے خرید لو، اونے پونے میں ہم آپ کو بیچ دیں گے. تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وشروہ، انہوں نے بیچ دیا آپ کو، بثمن بخس، بہت ہی کم قیمت میں، دراہیما معدودہ، کہ گنے ہوئے، کاؤنٹ کیے ہوئے دراہیم، 20 درہم مراد لیے گئے ہیں، 20 درہم کے بدلے بیچ دیا. وکانو فیہ من الزاہدین، اور وہ لوگ تو ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے، بے رغبت ہو چکے تھے. اب یہاں پر بات ہے ایک آزاد شخص کو بیچنے کی. اصل جو زیر بحث موضوع ہے، اور ہمارے علماء نے اگرچہ کہ جو پچھلی آیات بیان ہوئی یعنی نقطے کے تعلق سے، بہت سارے مفسرین، وہ مفسرین جنہوں نے آیات احکام کی تفسیر بیان کی ہیں، اس حصے کو بھی نقطے کے باب میں لیا، اسی طریقے سے مسابقت کے باب میں لیا، خاص طور پر حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو آیات احکام میں شامل کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک جو آزاد آدمی ہے، پہلے تو میں تصور بیان کروں کہ آزاد اور غلام کا تصور کیا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر غلام پائے جاتے تھے اور آج کل عملاً نہیں پائے جاتے، اسباب اگر پائے جائیں تو آج بھی پائے جا سکتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں بکثرت پائے جاتے تھے، نزول قرآن کے وقت بھی پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کفاروں میں قرآن پاک نے غلام آزاد کرنے کو کفارہ قرار دیا، تو ترغیب تھی یہ کہ غلام آزاد کیے جائیں، یہ انسان ہیں، ان کو اللہ نے تکریم بخشی ہے، ان کو راحت ملے، ان کو اس غلامی سے فراغت ملے، ان کو ایک آزاد زندگی ملے۔ آج کل جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، نوکر و چاکروں کو ہم تنخواہ تو دیتے ہیں، غلاموں کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ غلام اگر کئی کام پہ بھی لگایا ہے تو وہ رقم بھی آقا مالک ہوتا تھا، کسی طرح کا کوئی انہیں آزادانہ حق حاصل نہیں ہوتا تھا۔ حق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے لیے، یوں سمجھیے اب وہ غلام ہوتے تھے۔ تو مختلف اس کے اسباب ہوتے تھے، مسلمانوں کی جنگوں میں جو قیدی آتے تھے اور مخصوص اس کی شرائط ہوتی تھیں تو وہ بھی غلام کہلاتے تھے، اب ان کی آزادی غلامی سے بدل جایا کرتی تھی۔ یہ سبب آج بھی ممکن ہے۔ تو یوں غلاموں کی ترغیب شریعت کی طرف سے دی گئی آزاد کرنے کی، اور وہ آزاد ہوتے چلے گئے۔ تو غلاموں کا جو تصور ہے یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا اور آج تک چلا آ رہا ہے، آج تک، جی ہاں، ظلم کے اعتبار سے تو آج تک چلا آ رہا ہے۔ خبر ہے کہ دریائے سندھ میں جو کچے کے علاقے ہیں، یعنی سندھ کا جو دریا سندھ کا جو پارٹ ہے کئی کلومیٹر تک چوڑا ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے جب ہی اس میں پانی جاتا ہے، ورنہ پانی نہیں جاتا، تو وہ جنگلات ہوتے ہیں، کچے کے علاقے کہلاتے ہیں، ڈاکوؤں کے مسکن ہوتے ہیں۔ شیر شاہ کا ایک 15 سالہ بچہ 1 سال پہلے اغوا کیا تھا ان ڈاکوؤں نے، اور اٹھا کر کچے میں لے گئے تھے، نوکر بنا کر رکھا ہوگا۔ بارش آئی، سیلاب آیا، سیلاب سے اس بچے کو بھاگنے کا موقع ملا۔ اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس کا والد بلک بلک کر سینے سے لگ کر اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ تو آج بھی جو ہے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو لے جا کر پہاڑوں میں قید کر دیا جاتا ہے، پتھر کٹوائے جاتے ہیں۔ کئی واقعات میں نے خود پڑھے ہیں، مختلف اخباروں میں آئے ہیں کہ جناب اٹھا کے لے گئے، کچھ 40 سال بعد رہائی ملی۔ ایک بڑے میاں کا میں نے واقعہ پڑھا تھا، کشمیر سائڈ کا واقعہ تھا، 40-45 سال کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا ہے، سوائے ایک آدھ ٹائم کی روٹی کے کچھ نہیں ملتا تھا، پتھر تڑوایا کرتے تھے۔ بیگار کا کام کہلاتا ہے یہ، لوگ لے جاتے ہیں اٹھا کے اور فقیر بنا دیتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، مفلوج کر دیتے ہیں، کچھ ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ عقل اس کی خلط ملط ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ہوں گے کہ جن کے سامنے میں حق طلب کروں گا۔ ایک وہ شخص جس کی باز پشت ہوگی، واخذہ ہوگا کہ جس نے اللہ کے نام پر عہد کیا، اللہ کے نام پر معاہدہ کیا، اور اس کے بعد غدر توڑ دیا وہ معاہدہ، اللہ کا نام لے کے لوگوں کو یقین دلایا، اللہ کا نام استعمال کیا لیکن توڑ دیا۔ ورجل باع حرا ثم اکل ثمنه، اور وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا۔ آج بھی لڑکیاں اغوا کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، پھر آگے والے لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں، کیا ہے وہ پھر غلام بنا کر رکھتے ہیں کہ بھاگ نہ جائے، کہ چلے نہ جائے۔ تو ایک انسانی المیہ ہے، ہمارے پاکستان میں ایک قوم پائی جاتی ہے، شیدی قوم، گھگریالو بال ہوتے ہیں، سندھ میں پائی جاتی ہے زیادہ تر، یعنی لیاری سائڈ پر تو بہت زیادہ ہے، سندھ کے اور شہروں میں بھی ہے۔ شیدی بہت گھنگریالو بال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شیدی قوم ہے، آج سے 150-200 سال پہلے انگریزوں کے جہاز چلا کرتے تھے، افریقہ سے ان لوگوں کو پکڑتے تھے، اور ان لوگوں کو پکڑ کے جہاز جس بندرگاہ پہ جاتا وہاں بھیج دیتے تھے، بس جہاز بھرے ہوتے تھے انسانوں کے۔ تو جہاز کی ایک منزل کراچی بھی ہوتی تھی، تو کراچی بھی لگتا تھا اور یہ لوگ بیچے جاتے تھے اور سیٹ صاحبان خریدتے تھے ان کو، غلام بنا کر رکھتے تھے۔ تو یہ پوری ایک قوم ہے، شیدی قوم، جو اصل افریقن ہے۔ یہ آج جو امریکہ میں، یورپ میں کالے پائے جاتے ہیں، تو گوروں کا ملک ہے۔ یہ جو کالے پائے جاتے ہیں، یہ اغوا کر کر لائے گئے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے آبا و اجداد، ان کے دادا پردادا اغوا کر کے جہازوں میں بھر کے لائے گئے تھے، ان کو بیچا گیا۔ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، انسان بیچے جاتے تھے۔ یہ اعلیٰ درجے کی ظلم اور بربریت کا معاملہ تھا۔ تو ایسا ہی ظلم اور بربریت کا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ آزاد شخص کو نہیں بیچا جا سکتا، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کے اعضا کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی۔ آزاد کیا، غلام کے اعضا کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ایک انسانی تقریم اور حرمت ہے۔ یعنی آج گردے بیچے جاتے ہیں، خون بیچا جاتا ہے۔ خون کی اس حد تک تو اجازت ہے کہ بہت ضرورت کے موقع پر لگوایا جا سکتا ہے، اور جو دیگر اعضاء ہیں، گردے وغیرہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کی منتقلی بھی جائز نہیں ہے، بعض علماء اجازت بھی دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی اجازت بھی ہو تو قیمت وصول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اس کا واقعہ یہاں لکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عزت عطا فرمائی، ایک اور جگہ آپ جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں۔ آیت مبارکہ سنتے ہیں اور ایک منٹ کی میں تفسیر بیان کروں گا، پھر پروگرام اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ، یعنی ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔
اب یہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو مصر لے جاتے ہیں، بولی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا، وہ چاہتا کہ انہیں خریدے۔ بھاؤ بڑھتا گیا، کہنے لگے کہ جی، وزن برابر سونا، وزن برابر چاندی، وزن برابر ریشم، یہ تین چیزیں جو ہے آپ کا ریٹ بیان کر دیا گیا۔ مصر کا بادشاہ تھا، اس کا تھا ایک وزیر، وہ وزیر جو ہے آپ کو خریدتا ہے، عزیز مصر اسی کو کہتے تھے۔ اور اس کا واقعہ اس آیت میں بیان کیا کہ اس نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی کو جا کر کہا، زلیخا اس کا نام تھا، کہ اس بچے کو عزت اور تکریم کے ساتھ رکھو۔ صاحب فراست تھا، آگے بھی اس کی فراست کے کئی واقعات بیان ہوئے، کہ اس بچے سے ہمیں ضرور کوئی نفع پہنچے گا اور ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لے آئے، انہیں یہاں قرار دے دیا ہے، اب انہیں یہ بادشاہ بھی بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم انہیں خواب کی تعبیر کا معبر بھی بنائیں گے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہاں دشواریاں، کہاں پریشانیاں، کہاں راحتیں ہی راحتیں، اگرچہ کچھ آزمائشیں اور بھی ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، تدبیر، اس سب پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے آگے کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے حق میں بہتری فرمائے، عافیت فرمائے. محترم ناظرین کرام، پروگرام اختتام کو پہنچا، دیکھنا نہ بھولیے گا احکام قرآن.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.